رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے اور محترم اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی کہ اسٹوڈیو میں دو مفتیان کرام جو کہ ہمارے مہمان بھی ہیں باب المدینہ میں تشریف فرما ہیں استاد محترم مفتی محمد ہاشم خان اتاری دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی نوید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوں گے آپ اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے اور توجہ کے ساتھ مفتیان کرام کی گفتگو سماعت فرمائیے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں انشاءاللہ عزوجل ان سے بھی ہم کچھ سوالات لیں گے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور سلسلے میں تشریف لے آئے پہلی کال ہم انشاءاللہ آپ کے لیے لیں گے جی
میرا تعلق پہلے سنت کے حصے میں سوال ہے کہ جو لوگ گانے باجے وغیرہ سنتے ہیں اس کا شریعت میں کیا حکم ہے اور اگر میں اس کو روکتا ہوں تو وہ مجھ پر آگے سوال جواب کرتے ہیں اور میرا صحیح سوال کا صحیح جواب نہیں دیتے اور مجھ کو غصہ کرتے ہیں اس میں شریعت کا کیا حکم ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گانے باجے حرام ناجائز اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا حدیث پاک میں ہے کہ جو گانے باجے سنتا ہے سیسا پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے تو گانے باجے سننا تو ناجائز ہی ہے گناہ ہے حرام ہے باقی آپ سمجھاتے ہیں اور آگے سے وہ سوال جواب کرتے ہیں تو اولاً تو یہ کہ بس نیکی کی دعوت دے دیں ان کو بیان کر دیں گناہ سے رکنے کا کہہ دیں نہ یوں نہ منکر کر دیں اب اگر وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کریں بلکہ اس کے بجائے بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا کتاب چاہے گانے باجی کی تباہ کاریاں اس میں مدلل مواد اور پھر امیر اہل سنت کا کلام ہے یقیناً اس کو وہ آگے سے پڑھیں گے اور ان پہ اثر بھی کرے گا اور ان کے سوالات کے جواب بھی مل جائے گا
اسی طرح
جی گانوں کے 35 کفریہ اشعار والا وہ ہے اس کے علاوہ امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کا اور بھی بیانات وغیرہ بھی ہیں نگران شورا کے بیانات اس بارے میں تو وہ ان کو سننے کے لیے دیں
ٹھیک ہے
وہ کتابیں پڑھنے کے لیے دیں اس سے انشاءاللہ شاء اللہ ان کی اصلاح کے اسباب پیدا ہوں اگر الجھیں گے تو معاملہ اور آگے بڑھے گا پھر کئی چیزوں کا جواب نہیں دے پائیں گے اور دل آزاری ہوگی ہو سکتا ہے کہ پھر بعد میں ان کو منع بھی نہ کر پائیں
ٹھیک ہے
تو لہٰذا الجھے نہیں بلکہ اس کے بجائے یہ ایک مثبت طریقہ اختیار کریں
ٹھیک ہے تو حضور یہ تو ہے کہ عمومی طور پر ہے گھر میں اگر ایسا ہو رہا ہے جیسے گھر کے افراد جو ہے وہ گانے باجے سنتے ٹی وی چل رہا ہے گانے چل رہے ہیں ایک تو یہ سمجھانا جو آپ نے طریقہ کا ارشاد فرمایا اب آواز آ رہی ان کو کریں کیا یہ گھر میں سے نکل جائیں بھاگ جائیں سمجھنے پہ تو وہ راضی نہیں ہے الٹا ان کے خلاف ہیں سارے کہ تم نے کیا اپنا بنایا ہوا سسٹم کرے کیا اس کے لیے حکمت عملی کیا اپنائی ہے
اولاً تو وہی کہ گھر میں اگر آپ مدنی چینل کی ترکیب کریں گے، اسی طرح امیر علیہ سنت کے جو کتابچہ ہے یا دیگر کتب ہیں وہ پڑھنے کے لیے دیں گے، نگران شورا کے بیانات، دیگر اس موضوع پر جو بیانات ہیں مبلغین دعوت اسلامی کے، تو اس طرح گھر میں ماحول بنے گا اور آہستہ آہستہ اصلاح کی صورت ہوگی. باقی یہ کہ جگڑنا الجھنا اس کا حل نہیں.
ٹھیک ہے،
اگر گھر میں اس طرح کریں گے تو بعض اوقات شیطان اور ضد پیدا کر دے گا، اور جب ضد پیدا ہو جائے گی تو پھر تو ان کے ماننے کی کوئی صورت ہی بننا، صورت بنے یہ بڑا مشکل ہے.
ٹھیک،
تو لہذا اگر کوئی چلا رہا ہے آپ نے ایک دفعہ منع کر دیا، وہ بھی حکمت مسلحت کے ساتھ اپنے طریقے سے، آپ نے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دے دیا، نہی عن المنکر گناہ سے منع کر دیا، روک دیا، تو اگر اگلا نہیں مانتا تو اب آپ پہ کچھ نہیں. ہاں یہ ہے کہ استطاعت کے باوجود، جانے پر قدرت کے باوجود وہاں کوئی اتنا وہ مسئلہ بھی نہیں، آپ جا سکتے ہیں، تو وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے جائیں، کوشش کریں گھر سے چلے جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں، لیکن وہاں بیٹھے رہنا اور سنتے رہنا تو یہ درست نہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے، پھر سمجھانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. ایک کال مفتی نوید صاحب کے لیے لیتے ہیں.
جی. میرا نام عبد الرحمٰن عطاری ہے اور میں ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سجدہ صاحب کن صورتوں میں ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، یہ بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر.
آمین. جی اتنا.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. سجدہ صاحب واجب ہونے کی متعدد صورتیں ہیں. اس کا جو ایک قاعدہ کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ واجب کے جو نماز کو بلا واسطہ لاحق ہے، یعنی بلا واسطہ نماز کا واجب ہے، وہ اگر بھولے سے ترک ہوا تو نماز میں سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا.
ٹھیک ہے،
جیسے کہ نماز کے اندر چار رکعت والی نماز ہے، اس میں قعدہ اولی کرنا ہے، تو قعدہ اولی جو ہے یہ واجب ہے، اور یہ نماز کا بلا واسطہ واجب ہے، یعنی نماز کا بذات خود واجب ہے، کسی چیز کے واسطے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح مطلب سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ ایک واجب ہے، اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور قومہ کرنا یہ بھی واجب ہے، اور دو سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یہ بھی واجب ہے. تو یہ جو واجبات ہیں اگر بھولے سے ترک ہو گئے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا، اور اگر جان بوجھ کے ترک کر دیے تو پھر نماز واجب الادا ہو جائے گی. تو سادہ سا اصول یہ ہے کہ وہ نماز کے واجبات کے جو نماز کو بلا واسطہ لاحق ہیں، یہ نماز کے بلا واسطہ واجب ہیں، ان کے بھولے سے ترک کرنے سے نماز میں سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. جی ایک اور کال چلائیے گا مفتی ہاشم صاحب کے.
میں نے آپ کی قسم اٹھا کے میں اپنی بیوی سے بول دیا، میں کہا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، ابھی چیز کا کیا کفارہ ہے؟
جی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، کفارہ کیا ہے اس کا؟
اس کا کفارہ تو کچھ نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ یہ طلاق کے کنایہ الفاظ میں سے.
ٹھیک ہے،
تو معاملہ ہوگا نہیں ہوگا، اس کے لیے تو کچھ سوالات کے جوابات دیں گے تو ہی اس کا حل ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے،
کہ نیت کیا تھی، اور اسی طرح جو ہے ماں قبل کلام کیا چل رہا تھا، بیوی نے سوال طلاق کا سوال کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس کے یہ سوالات بتا کر دارالافتا سے رہنمائی لے لے، دارالافتا علیہ سنت کی کسی بھی شاخ سے رہنمائی لے لے.
ٹھیک ہے، اگر پنجاب سے آپ کا تعلق ہے تو مرکز رولیا لاہور میں، سردار آباد یعنی فیصل آباد میں، راول پنڈی میں، اور گلزار طیبہ یعنی سرگودا میں، ان تمام شہروں میں دارالافتا علیہ سنت کی شاخیں موجود ہیں. آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر آپ اپنا مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں. اگر پھر بھی دور ہے شہر میں دارالافتا علیہ سنت نہیں ہے تو آپ فون سروس پر رابطہ کیجئے، پھر وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ کس انداز سے آپ نے اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے. تو حضور میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کو ایصال ثواب کر دیا تو کیا وہ دوبارہ بھی اسے ایصال کر سکتا ہے؟
ایصال ثواب ایک مرتبہ جتنوں کو کرنا چاہیں کر لیں.
ٹھیک ہے،
اور بلکہ اس کا بہتر طریقہ بھی یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس کا ایصال ثواب کیا جائے، تمام مومنین مومنات کو ایصال کیا جائے، کہ جتنوں کو انسان ثواب ایصال کرتا ہے اس کے برابر کرنے والے کو نیکیاں ملتی ہیں.
ٹھیک ہے،
تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن ایک مرتبہ کر دیں تو اس کے بعد اپنا پڑا ہوا دوبارہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس میں علماء کا اختلاف.
ٹھیک،
یعنی دوبارہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
یار تاریخ جی، میرا سوال یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہا ہوں نا، تو میں آج کل جب چھٹی ہوتی ہے تو نماز عصر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہوتا, اور جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے, مطلب سفر میں ہی ٹائم. یہ ہم اس لیول کے شروع ہونے کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں پھر؟
جی حضور, پہلے وقت شروع نہیں ہوتا ہے, پہنچتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے.
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مثل اول میں عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا.
اچھا.
اور کوئی بھی نماز وقت شروع ہونے سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی. تو ان کا جو جہاں پہ جاب کر رہے ہیں, پاکستان میں کر رہے ہوں گے یا پھر فورن کنٹریز میں جیسے کہ سعودیہ وغیرہ ہے, ان ممالک میں کر رہے ہوں گے یہ جاب وغیرہ, تو وہاں پر چونکہ ڈرائیور بھی مسلمان ہوتے ہیں اور اکثر جو پیسنجرز ہوتے ہیں وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں, تو یہ ڈرائیور سے بات کر لیں کہ بھائی نماز کے لیے کچھ دیر کے لیے روک دیں, اور یہ پہلے سے تیاری کر کے رکھے کہ جب یہ بس میں چڑھیں تو وضو وغیرہ اور باطہارت ہوں, اور بس رکے 4 سے 5 منٹ میں چار فرض پڑھے جا سکتے ہیں تو یہ وقت کے اندر پڑھ لیں.
ٹھیک ہے.
لیکن جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ وقت سے پہلے, تو وقت سے پہلے ہرگز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
ان پر لازم ہے کہ بس والے سے بات کریں, رکوائیں اور پھر یہ پڑھیں.
ٹھیک ہے.
اور اگر خدا نہ خواستہ قضا ہو جاتی ہے نماز تو پھر قضا ہونے کے بعد قضا پڑھیں گے, لیکن اگر ان کی جاب ایسی ہے کہ اس صورت میں ان کو نماز قضا ہی کرنی پڑے گی تو پھر ایسی جاب کرنے کی اجازت نہیں. یا تو اس کا یہ ہے کہ متبادل نکالیں, متبادل صورت نکالیں. اگر کوئی متبادل صورت نہیں بنتی ہے تو نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, بلکہ ان کو پھر نوکری چھوڑنے کا کہا
یا انتظار کریں, اثر پڑیں, پھر گھر سفر پر روانہ اس طرح کر لیں, تو بالکل نماز کے حوالے سے اس طرح کی کوئی رخصت نہیں. اور سوال یہ ہے کہ اگر 4 رکعت کی جگہ 5 یا 6 رکعتیں پڑھ لیں تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟
4 رکعت فرض کی جگہ پر 5 یا 6 رکعتیں پڑھ لیں, اس کے اندر سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ قعدہ خیرہ اس نے کیا کہ نہیں کیا. قعدہ خیرہ سے مراد یہ کہ 4 رکعتوں کے بعد اس نے قعدہ, جس کو تشہد پڑھنا کہتے ہیں, وہ پڑھا یا نہیں پڑھا. اگر اس نے تشہد پڑھا ہے یعنی قعدہ خیرہ کیا ہے تو پھر تو اس کے فرض مکمل ہو جائیں گے, اور اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 6ویں رکعت اور ساتھ ملا ہے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لے, یوں سی نماز مکمل ہو جائے گی. لیکن اگر 5ویں رکعت پر بھی قعدہ کر کے اس نے سلام وغیرہ پھیر دیا تو فرض اس کے مکمل ہو جائیں گے, لیکن اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے, کیونکہ وہ 1 رکعت جو ہے اکیلی رہ جائے گی, تو 1 رکعت کو اکیلا چھوڑنا درست نہیں ہے. اس کے ساتھ وہ 1 اور 6ویں رکعت ملا دے. اور اگر قعدہ خیرہ نہیں کیا, یعنی 4 رکعت کے بعد نے قعدہ نہیں کیا اور 5ویں رکعت کے سجدے کر لیے, تو پھر ایسی صورت میں تو فرض باطل ہو جائیں گے.
صحیح.
فرض نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب یہ کہ 1 رکعت ساتھ اور ملا لے تاکہ 6 رکعتیں ہو جائیں, اور یہ جو اس کی رکعتیں ہیں ساری یہ باطل نہ ہوں.
ٹھیک ہے.
تو ساری رکعتیں نفل ہو جائیں گی, اس کے بعد پھر یہ دوبارہ نئے سرے سے فرض پڑے.
ٹھیک ہے جی. جی ایک اور کال مفتی ہاشم صاحب کے لیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ خون کا عطیہ دینا کیسا, یا کسی بھی عضو کا عطیہ دینا کیسا؟
جی خون کا عطیہ, اور اسی طرح کا ایک اور میسج ہے کہ بالوں کی خرید و فروخت کرنا, انسانی بالوں کی دونوں طرح اعضاء ہی ہیں, تو ان کو ارشاد.
خون وقت حاجت جان کو خطرہ ہو, اسی طرح کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو, تو خون لگانا اور لگوانا جائز ہے. اس طور پہ کسی کو دینا بھی جائز ہے اس صورت میں جب ضرورت ہے, حاجت ہے. باقی کسی عضو کا عطیہ دینا یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح بالوں کی, انسانی بالوں کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں.
ٹھیک ہے.
نہ اس طرح اس کی پیون کاری جائز ہے, آگے لگانا جائز ہے, نہ اس کی خرید و فروخت جائز.
ٹھیک ہے.
تو عضو کا عطیہ دینا بھی جائز نہیں ہے, اور عضو کی اس طرح پیون کاری, عضو لگانا یہ بھی جائز نہیں.
ٹھیک ہے. خون دینا جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ضرورت ہے, تو اب ضرورت کس طرح پتا چلے گا؟ کوئی اپنا عزیز قریبی پتا ہے کہ اس کو فوراً حاجت ہے تو اس کو ضرورت کہیں گے.
اگر
بعض لوگ شوقیہ بھی دے رہے ہوتے ہیں.
ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ضرورت ہے, متعین شخص کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اگر اس کو خون نہیں دیا گیا تو اس کی جان چلی جائے گی, یا شدید بیمار ہو جائے گا, کوئی عضو تلف ہو جائے گا, تو اس کو تو دیں گے, یہ تو ایک سامنے ہے.
ٹھیک ہے.
دوسرا یہ ہے کہ اس طرح یعنی آنے جانے والوں کو دینا اور جمع کرنے والوں کے, بعض وقت یہ ہے کہ یہ اس کی آگے خرید و فروخت بھی کرتے ہیں, پتہ نہیں کیسا استعمال ہو, تو اس طرح دینے کی تو اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
ہاں یہ ہے کہ جہاں پر واقعی یہ ہے کہ خون کا صحیح حاجت مند ہی کے لیے استعمال ہوگا, ضرورت مندوں ہی کے لیے استعمال ہوگا, تو پہلے سے خون وہ جمع کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے سے ان کو دے دینا کہ وہیں استعمال ہوگا, تو جہاں ہمیں یقین ہو, ضمن غالب ہو, تو وہاں جمع کرانے کی اجازت ہے, دینے کی اجازت ہوگی.
ٹھیک ہے جی, ٹھیک جی. ایک کال چلے گا.
کسی نے بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے کی شفاعت کریں گے, تو واپس آنے کے بعد بھی انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں, تو کبیرہ بھی اور صغیرہ بھی, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دوسرا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کے کی شفاعت کروں گا, اس کے بارے میں ذرا بتائیں کیا ہے مسئلہ, بتائیں. مہربانی, شکریہ.
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور واپس آنے کے بعد کچھ گناہ وغیرہ ہو گئے اور حاضری پر کیا شفاعت واجب ہو جائے گی اس پر روز قیامت کے بارے میں؟ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اہل کبائر کی شفاعت فرمائیں گے, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پہلے سے انعام یافتہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے مستحق ہیں, ان کے لیے تو شفاعت کوئی معنی نہیں رکھتی. شفاعت کا اہل کبائر کے لیے جو شفاعت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے جہنم سے نکالے جائیں گے. تو یہ تو ایک شفاعت ہے. اس کے علاوہ شفاعت کبریٰ ہے, اس سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہے, اس سے تو ہر انسان مستفید ہوگا, یہاں تک کہ نیک بھی, بد بھی, کافر بھی, مسلمان بھی, سب مستفید ہوں گے. شفاعت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے, اس کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو مقام محمود عطا فرمائے گا اسے بھی مراد شفاعت کبریٰ ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت جو ہے حساب شروع نہیں فرمائے گا, اور دن بڑا سختی کا ہوگا, سورج جو ہے وہ سوا میل پر رہ کے آگ برسا رہا ہوگا, اور اس وقت جو ہے نیک لوگ بھی پریشان ہوں گے, نیک لوگ بھی پریشان ہوں گے, اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد حساب کو شروع کرے.
ٹھیک ہے.
یہاں تک کہ کفار جو ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ ہم نے جہنم کا شکار ہونا ہے, ہم نے جہنم میں جانا ہے, اس دن کی سختی کی بنا پر وہ بھی کہیں گے کہ اے رب عز و جل تو ہمیں جہنم میں ڈال دے, اس دن کی سختی سے نجات دے. تو
ایسا سختی کی وجہ سے اگلی سختی ابھی اس کا ان کو دیکھا نہیں
ابھی. ٹھیک ہے. اس دن کی سختی ایسی ہوگی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت فرمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب شروع کرے گا. تو یہ ایک ایسی شفاعت ہے کہ جسے سب مستفید ہوں گے. اس کے بعد اگلی جو شفاعت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں کبائر کے مرتکب ہیں, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے اجازت سے ان کی شفاعت فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی.
ٹھیک ہے.
تو یہ شفاعت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اور یہ یاد رکھیں کہ شفاعت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہوں پر جری ہو جائے, کیونکہ شفاعت بھی اسی کو ملے گی جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں اسے ملنی ہوگی, ورنہ تو خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بعض روایات میں وعید مذکور ہے شفاعت نہ ملنے کی. بلکہ نکاح کی جو حدیث پاک اس کے اندر ہے کہ ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے. اسی کے بارے میں فرمایا کہ جو سنتیں ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنن مؤکدہ ہیں, ان کو اگر کوئی آدمی بلا عذر ترک کرتا ہے تو یہ بھی شفاعت سے محرومی پر علامت ہے کہ وہ آدمی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے. تو گناہوں پر ہرگز جری نہیں ہونا چاہیے. اگر بدقسمتی سے گناہ ہو جاتے ہیں یا نفس و شیطان برغلا کر کروا دیتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. آدمی خود گناہوں پر جری رہا اور اس جرت کی بنا پر اگر وہ روز قیامت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہو گیا تو پھر آدمی کہاں جائے گا؟
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جی جی
کہ نیک لوگوں کی بھی شفاعت کی بات صورتیں ہیں, جیسے جنت میں درجات بلند کرنا, اور وہ یہ ہوگا کہ بلندی درجات کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے,
حالانکہ وہ بخشے ہوئے ہیں لیکن ان کے مزید درجات بلند ہوں گے.
البتہ یہ سائل یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اہل کبائر کی شفاعت فرمائیں گے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہہ رہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی شفاعت.
ٹھیک ہے.
تو صغیر سے بدرجہ اعلیٰ ہوگی. تو اس لیے فرما دیا کہ کبیرہ گناہوں سے بھی شفاعت, ہاں کفر سے نہیں.
ٹھیک ہے.
اب ایک جو ہے وہ کفر پہ خاتمہ ہو گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
بعد کے عذاب میں تخفیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی وجہ سے, ورنہ کفر کی شفاعت نہیں.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جامعہ المدینہ کے طلبہ اکرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, ایک سوال ان سے بھی ہم لیتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص آخری وقت میں تحریمہ باندھے, بالکل ایک دو منٹ رہ گئے کہ نماز اپنی مکمل نہیں کر سکے گا, تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟
جی تو
آخری وقت میں تحریمہ باندھے, تو جو پانچ وقت ہم نمازیں پڑھتے ہیں,
جی جی,
تو اس میں فجر کی نماز کے علاوہ اگر چاروں نمازوں میں وقت کے اندر تحریمہ باندھ لی تو یہ ادا ہی کہلائے گی.
ٹھیک ہے.
اور فجر کی نماز میں یہ ہے کہ وقت کے اندر سلام پھیرنا ضروری ہے.
صحیح.
اگر وقت کے اندر سلام نہیں پھیرا تو نماز نہیں ہوگی, ادا نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
وقت کے اندر سلام پھیرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ نماز جمعہ کے لیے وقت کے اندر سلام پھیرنا ضروری ہے. عیدین میں وقت کے اندر سلام پھیرنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی تین نمازیں, فجر, نماز جمعہ اور عیدین.
ٹھیک ہے.
ان میں وقت کے اندر سلام پھیرنا ضروری ہے. جبکہ بقیہ نمازیں جو ہیں چار, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اس میں اگر وقت کے اندر تحریمہ باندھ لی تو یہ ادا ہی کہلائے گی. لیکن بعض نمازوں میں تاخیر کرنا مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے. جیسے عصر میں, اب عصر میں اتنی تاخیر کر لی کہ آخری بیس منٹ کا وقت شروع ہو گیا, تو یہ مکروہ تحریمی گناہ ہے. اتنی تاخیر جان بوجھ کے کرنا, بلا عذر کرنا.
ٹھیک ہے.
لیکن بہرحال اتنی تاخیر ہوگی تو پڑھیں گے صحیح, لیکن اتنی تاخیر کرنا گناہ ہے, اس سے توبہ کرنی پڑے گی. اسی طرح مغرب کی نماز, اتنی زیادہ تاخیر کر دینا کہ ستارے جو ہے وہ بالکل آسمان بھر جائے ستاروں سے, تو اس صورت کے اندر بھی اتنی تاخیر کرنا, یہ بھی مکروہ تحریمی ہے, گناہ, بلا وجہ شرع. کوئی عذر ہے, سفر وغیرہ ہے یا کوئی اور مجبوری ہے, تو وہ الگ معاملہ.
ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ جی. ایک اور کال چلائیے.
اگر بیٹا, والد یا والدہ زندہ ہے تو بیٹا حج کر سکتا ہے؟
جی, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ حج نہیں کرتے کیونکہ والدین نے ہی نہیں کیے. کیا
حج کے اپنی شرائط ہیں, اپنے معاملات ہیں, تو حج کے فرض ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ پہلے والدین نے حج کیا ہی ہو. اگر جو ہے وہ بیٹے سے حج فرض ہو گیا, اس کی شرائط پائی گئی, وہ نصاب کا مالک ہے, وہ جتنی شرائط پائی جاتی ہیں کہ وہ اس پہ حج فرض ہو گیا, تو اب اسے حج کرنا پڑے گا. بھلے والدین نے حج نہ کیا ہو, ہو سکتا ہے ان پہ حج فرض ہی نہ ہوا ہو. بال فرض اگر ان پہ فرض بھی ہو گیا اور انہوں نے نہیں کیا تو وہ مجرم. اب اس میں فرض ہو گیا تو اس نے کرنا ہی, بھلے وہ کرے نہ کرے. تو یہ غلط معروف ہے, غلط مشہور ہے کہ جب تک والدین نہ کریں تو اس وقت تک حج بیٹا نہیں کر سکتا. اس طرح اور بھی کئی باتیں ہیں, جب تک بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ابھی نہیں کرنا. تو اس طرح یہ معاشرے میں جو ہے وہ غلط فہمیاں پھیلی ہوتی ہیں. تو والدین نہ کریں لیکن بیٹے پہ فرض ہو گیا تو اسے کرنا پڑے گا آج.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا.
میرا نام ابو فہد ہے اور میں داتا کی نگری سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز میں کندھے سے کندھا کس طرح ملا کر کھڑا ہونا چاہیے؟
جی, کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ پریکٹیکل تو نہیں بتا سکیں گے لیکن آپ اس کی کوئی,
نماز میں کندھے سے کندھا مراد یہ ہے کہ جو کھڑے ہوئے ہیں دائیں بائیں, تو جو بائیں طرف کھڑا ہوا اس کا دایاں کندھا آپ کے بائیں کندھے سے مل رہا ہے, یہاں سے مل رہا
ہے,
ٹچ ہو جائے. اور اسی طرح آپ کا جو دایاں کندھا ہے, دوسرے جو دوسرا جو نمازی ہے اس کے بائیں کندھے سے مس ہو جائے.
ٹھیک ہے.
تو یہ مس ہونا, ٹچ ہونا ضروری ہے. اس میں بالکل اتنا پھنسنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ پھنس کے کھڑے ہو گئے تو بازو کا سیدھا کھڑا ہونا بھی دشوار ہو جاتا ہے, آدمی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو کندھے سے کندھا آپ کا مس ہو گیا تو یہ مس ہو جانا کافی ہے, ٹچ ہو جائے گا.
حضور, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صف بن چکی ہوتی ہے, لوگ نماز شروع کر چکے ہوتے ہیں, بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں کھڑا ہو جاؤں گا. اب کھڑا ہونے جاتا ہے تو پھر وہی جو آپ فرما رہے کہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے آدمی, اور نہیں کھڑا ہوتا تو خلا زیادہ ہی ظاہر ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ہٹ جانا چاہیے, لوگوں کو مل جانا چاہیے, یا پھر یہ پھنس کر کھڑا ہو جائے جیسے تیسے؟
اصل پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا فرض ہے, اتنی کشادگی چھوڑنا کہ کندھے سے کندھا مس نہ ہو, یہ بذات خود مکروہ ہے. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو مکروہ تحریمی فرمایا ہے, یعنی کہ گناہ ہے یہ. تو اب اگر اتنی کشادگی ہے کہ کوئی آدمی اس کشادگی کو پر کر سکتا ہے, پھر تو پیچھے والے کو چاہیے کہ وہ پر کر دے. اور پیچھے والے کو پتا ہے کہ اگر میں داخل ہوں گا تو یہاں کھڑا نہیں ہو پاؤں گا, مشکل ہو جائے گی. تو پھر ایسی صورت میں تو وہ مجبور ہے, کشادگی کو پر نہیں کر سکتا. لیکن جو صف میں کھڑے ہوئے نمازی ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اس کشادگی کو پر کریں اور ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں. نماز میں اتنی حرکت کرنے کی اجازت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. حضور, ایک اور صف کا ہی مسئلہ, جیسے بڑی بڑی مساجد ہیں, فیضان مدینہ ہے, عالمی مدی مرکز ہے, اور کہ اب مثال کے طور پر مارکیٹ کا یا لوگوں کے گھر کا رخ ایک طرف ہے اور وہاں سے لوگوں کی زیادہ آمد ہوتی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے, جیسے یہاں پر جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے, وہ طلبہ دائیں جانب سے آتے ہیں اور صف جانا شروع کر دیتے ہیں, اسی طرف زیادہ کھڑے ہوتے ہیں, بائیں جانب بھی جاتے ہیں, اچھا اب بائیں جانب جانا وہ دور صف کا کنارہ ہے، اس کو مکمل کرنے جائیں گے تو حرکت جو ہے وہ امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے. اچھا یہ بھی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اس طرف سے بھی آ رہے ہیں اور وہ بھی ہو جائے گی صف مکمل ہو جائے گی، تو کیا اس پر لازم ہے کہ چلتا جائے اور اس بائیں جانب جا کر کھڑا ہو، یا پھر یہ پچھلے صف میں کھڑا ہو جائے جبکہ پتا ہے کہ وہ بھی مکمل ہو ہی جانی ہے، تھوڑی دیر پر لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں گے، تو کیا ہے
صف کے واجبات میں سے ایک تکمیل بھی؟
ٹھیک ہے
کہ جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو جائے پچھلی صف شروع نہ کی جائے.
ٹھیک ہے،
تو اگر اگلی صف مکمل نہیں ہوئی یہ اخبار میں لوگ آتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو پھر بھی اس کو اجازت نہیں ہے کرنے کی،
انتظار کر لے
وہاں کھڑے ہو کے. بہتر یہ ہے کہ چل پڑے، بعض کر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ادھر پہنچے گا تو ادھر بھی جگہ ختم ہو جائے گی، پیچھے آئے گا تو رکھ جائے گی، تو اس صورت میں یہاں کھڑے ہو کے تو انتظار کر لے.
ٹھیک ہے،
تو جب تک، لیکن وہ ایک تو ہوتا نا بالکل صف کے قریب بہت سارے پہنچ چکے ہیں اب تو وہ ایسا ایسا بنا لیں گے، اور ایک یہ ہے کہ آدھی صف ابھی نہیں ہے، ابھی دور سے آنا ہے کچھ آئیں گے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ چل کر جائے وہاں کھڑا ہو، کسی جگہ مل جائے گی وہیں ہو، جتنا قدم چلے گا سواد زیادہ ملے گا. تو اس کے لیے بخشش کی بھی نوید ہے، وہ تو ہے نا خوشحالی کو ختم کرنا، تو اس کے لیے خاص خیر یہ بشارت ہے، نوید ہے کہ کشادگی کو جو ختم کرتا ہے بخشش کی نوید ہے. تو باقی یہ ہے کہ تکمیل بھی ذرا ثواب کا کام ہے، ایک اچھی نیت اگر ہوگی واجب کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں میرے لیے ہے، اور جتنے قدم کر چلے گا زیادہ ثواب ملے گا، تو اس کو چاہ کے مکمل کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے،
صرف ایک صورت یہی جو میں نے عرض کی کہ بہت زیادہ تعداد آ رہی ہے اور اسے پتا ہے کہ وہاں جائے گا تو وہاں بھی مکمل ہو جائے گی، تو یہاں تھوڑی دیر انتظار کر لے، جیسی ہو تو پھر یہ نماز ادھر شروع کر کرنا چاہیے. سب کے چار واجبات ہیں، وہ ایک دو پہ بات ہو گئی ہے.
بالکل،
ایک تو تکمیل، یہ کہ اگلی صف جب تک مکمل نہ ہو اس وقت تک پیچھے صف نہ بنائے.
ٹھیک ہے،
دوسرا تصویر، برابر کھڑا، سیدھے کھڑے ہوں، بالکل سیدھے. اب اس میں ایڑیاں ایک دیکھ لی جائیں سیدھ میں، اور بالکل سیدھ میں کھڑا ہوا جائے، تو یہ بھی واجبات صفوف میں سے. اسی طرح کندھے سے کندھا مس ہونا، یعنی مس کر کے رکھنا، وہ تو یہ بھی واجب ہے. اور چوتھا واجب جو ہے وہ اتصال صفوف ہے، دو صفوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو.
اچھا،
اگلی اور پچھلی صف کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو.
کتنا، یعنی کتنا
یہ جو مکان ہے یا چھوٹی مسجد ہے اس میں تو یہ ہے کہ یہ واجب ہے کہ اتنا فاصلہ نہ ہو کہ درمیان سے بیل گاڑی گزر جائے.
ٹھیک،
اتنا زیادہ فاصلہ نہ، اور یہی میدان کے اندر اور بڑی مسجد میں شرط ہے.
ٹھیک ہے،
کہ اگر اتنا فاصلہ ہوگا بیل گاڑی جتنا یا اس سے زیادہ ہوگا تو پھر پچھلوں کی ابتدا ہی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے،
اور مسجد کے اندر، مکان چھوٹے مکان کے اندر، چھوٹی مسجد کے اندر، یا عام مساجد چھوٹی ہیں تو ان مساجد کے اندر یہ اتنا فاصلہ کریں گے تو یہ مکروہ.
ٹھیک،
مکروہ تحریمی.
ٹھیک ہے. اچھا، یہ کرسی والے جو حضرات ہیں ہمارے، کہ یہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کرسی پر ہی بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، یہ اپنی کرسی پہلے پیچھے لگا لیتے ہیں، پتا ہے کہ بعد میں لوگ یہاں تک آ جائیں گے، تو کیا ان کو کوئی رخصت ہوتی ہے کہ ان کو بھی ہے کہ کرسی پر پڑھنی ہی ہے بالفرض، اگر شرائط پائی جا رہی ہیں آگے ہی اپنی کرسی لے کر جائیں، پہلی صف ہے تو پہلی میں چلے جائیں، کیا کریں؟
ان کے لیے یہی ہے کہ پہلی صف میں چلے جائیں، مکمل ہو یا نہ ہو اور کتنی دیر میں ہو کتنی تاخیر میں ہو، تو ان کو اس طرح کی اجازت نہیں ہوگی کہ پیچھے شروع کر دیں اس امید پر کہ باقی صف ہوتے رہیں گے. ہاں، ان کے لیے جائز نہیں ہے اس طرح،
یعنی یہاں تک کہ امام کے پیچھے بھی اگر جگہ ہے جب یہ آئے تھے تو اس وقت یہ وہاں جا سکتے ہیں.
ہاں، وہاں چلے، شرائط پائی جائیں، برابر اس کی رہنمائی لازمی لے لیں کہ وہ کرسی پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بعض اوقات اپنا ذہن بنا ہوتا ہے کہ نہیں میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی رہنمائی لے لیں.
جو کرسی پر جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو اجازت نہیں تھی اور صورت ایسی کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ قطع صف ہو رہا ہے،
قطع صف تو ہوگا لیکن لوگ تو معذور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، اب ہر ایک سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ واقعی آپ کی مجبوری ہے یا نہیں مجبوری ہے، آپ کا کیا معاملہ ہے، تو وہ معذور ہے. لیکن یہ قطع صف کا گناہ اس شخص کو ہوگا، ایک تو یہ اپنا گناہ کہ نماز اس کی ہوئی نہیں.
ٹھیک ہے،
اور دوسرا یہ قطع صف کر رہے ہیں، یعنی صف میں جو یہ فاصلہ کیا قطع صف کے، اس کا الگ گناہ ہوگا.
ٹھیک ہے، کس کو اجازت ہے؟ ویسے اب کوئی ناظرین ہمارے سن رہے ہیں، ویسے تو مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو کون کرسی پر پڑھ سکتا ہے، کس صورت میں اجازت ہے؟
بنیادی طور پہ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے،
ایک یہ ہے کہ سجدے پہ قادر نہیں.
ٹھیک ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ قیام پر قادر نہیں.
سجدے پر قادر نہیں، یعنی
سجدے پر قادر سے مراد یہ ہے، سجدے پہ قادر نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ یا تو اپنے گھٹنے فولڈ نہیں کر سکتا نیچے جائے، یا کمر میں اتنی تکلیف ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے،
تو یا اتنی ناقابل برداشت تکلیف ہوگی.
ٹھیک ہے،
تو اس طرح کا معاملہ ہے، تو اب وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے قیام معاف ہو جائے.
اچھا، ٹھیک ہے،
تو اب وہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھے گا اور سجدے کے لیے رکوع کے لیے اشارہ کرے گا.
ٹھیک ہے،
تو یہ اس کے لیے ایک تو رخصت ہوگی.
ٹھیک ہے،
تو اس کی بھی اچھی طرح تحقیق کر لیں، معمولی تکلیف یہ اس کے معاملے میں عذر نہیں بنے گی. اچھا، دوسرا یہ کہ قیام پہ قادر نہیں. اب قیام پہ قادر نہیں ہے تو سجدے تو کرنے ہیں زمین پہ. اب قیام پہ قادر نہیں ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, چکر آ رہے ہیں, گر جائے گا اور اس طرح کا معاملہ ہے, نہیں کھڑا ہو سکتا کچھ وقت کے لیے بھی, تو اس کے لیے پہلا حکم تو یہ ہے کہ کھڑے ہونے پہ اگر تھوڑی دیر بھی قادر ہے تو تھوڑی دیر کھڑا ہو.
ٹھیک ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنا کھڑا ہو,
کھڑے کھڑے کہہ لے.
تیسرا یہ ہے کہ پھر زمین پہ بیٹھ جائے.
ٹھیک ہے.
یعنی اگر شروع سے بیٹھنا ہے تب بھی بیٹھ جائے, اور تکبیر تحریمہ اگر کہہ کے بیٹھنا ہے تب بھی زمین پہ بیٹھ جائے, اگر تھوڑی دیر کھڑے ہو کے بیٹھنا ہے تب بھی زمین پہ بیٹھ جائے. زمین پہ بیٹھ کے رکوع سجود سجدہ تو کرے زمین پر, تو اس سے کرسی پہ اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
ہاں یہ ہے کہ اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو جو ہے نا وہ نیچے سجدہ کرتا ہے اور بعد میں قیام کی جگہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ ایک درست صورت ہو جائے گی, لیکن صف کے اندر یہ کرے گا تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی, کیونکہ آگے کتنا آگے چل جائے گا, پیچھے کرسی ہوگی, کیسے وہ کرے گا. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اب سجدے پہ قادر نہیں ہے, قیام پہ قادر ہیں, تو کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور قیام کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس سے جو ہے نا صف کا معاملہ خراب ہوتا ہے, تسویہ اس کا فوت ہو رہا ہے, صف سیدھی نہیں رہے گی. تو ان کو بھی چاہیے کہ اگر سجدے پہ قادر نہیں ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ.
ٹھیک.
جب انہیں اجازت ہے بیٹھ کے پڑھنے کی, بلکہ اس صورت میں سجدے پہ قادر نہ ہو تو کتب فقہ میں لکھا ہے کہ اس وقت بیٹھ کے پڑھنا افضل ہے کھڑے ہونے کے بجائے.
ٹھیک ہے.
تو خلاصہ یہ کہ اگر سجدے پہ قادر نہیں ہے تو پھر کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لے, اور اگر قیام پر قادر نہیں ہے تو زمین پہ پڑھ.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور, جیسے ہمارے یہاں مساجد میں اعلان ہوتا ہے, امیر علی سنت نے لکھ کے دیے ہوئے اعلان کے صف سیدھی رکھنا واجب جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو جائے, اس طرح کے پورا ایک اعلان ہے, لوگوں کو جلدی بھی ہوتی ہے نا, تو ایک بولے یار کیا مولوی صاحب لگے بس شروع کرو ہو جاتی ہیں صفیں سیدھی, یعنی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, تو یہ کیا ہے, کوئی اتنی نرمی اس میں رخصت نکل جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں.
جو چیز واجب ہے اس کا موقع ہونا خود ہی واضح ہے.
ٹھیک.
ایک ضروری چیز ہے تو واجب وہی ہوتی ہے جو ضروری ہو.
ٹھیک ہے.
حدیث پاک میں بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے, قطع صف کے بارے میں فرمایا, جو صف کو قطع کرے اللہ اسے قطع فرما دے, اور اس طرح فاصلے کے بارے میں فرمایا کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح اندر گھس جاتا ہے. تو ایسا صف ٹیڑھی کرنے کے بارے میں فرمایا کہ ٹیڑھی کرنے سے ڈرتے نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل ٹیڑھے فرما دے. تو آج علماء فرماتے ہیں یہ بغض و عناد شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ دلوں میں بغض بیٹھا ہوا ہے, کینہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ صفوں کے یہ معاملات ہیں. اب وہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک جگہ ہی اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, لیکن دلوں میں کینہ ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ صفوں کے واجبات کا خیال نہیں رکھتے. تو لہٰذا حدیث میں اتنی تاکید آئی ہے, اتنی تاکید یعنی 20 حدیثیں فتاوی رضویہ شریف میں امام علیہ سنت نقل فرمائی,
ماشاءاللہ,
تو کئی حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں ان صفوں کے واجبات کی, اتنی تاکید فرمائی.
ٹھیک ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی تاکید فرما رہے ہیں, علماء اس کو ضروری قرار دے رہے ہیں, واجب قرار دے رہے ہیں, اور پھر ایک عام آدمی کہہ دے کہ نہیں ضروری نہیں ہے تو اس کی بات تھوڑی سنی جائے گی, اس کو یہ سمجھایا جائے گا کہ یہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
صف سیدھے کرنا اتنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود صف سیدھی فرماتے, صفو صفوفکم,
صف جملہ سنتے بھی
ہیں, رحمکم اللہ, صفیں سیدھی کر دو, اللہ تم پہ رحم فرمائے. اسی طرح عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ چھڑی کے ساتھ صف سیدھی فرمایا کرتے,
یعنی
سیدھی کیا کرتے. تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ کے فرامین صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ یہی صف سیدھے کرنے کا, کروانے کا, تو یہ سنت کے مطابق ہی.
اور امیر اہل سنت بھی اس پر کافی تاکید فرماتے ہیں, جو دعوت اسلامی کی مدنی مراکز ہیں, دعوت اسلامی کے تحت جو مساجد ہیں زیر انتظام کم و بیش تقریباً سبھی میں, اور بھی بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ یہ اعلانات امیر علی سنت نے جو لکھ کے دیے ہیں بالخصوص صف سے متعلق, ایک اردو تحریر ہے, پھر احکام صف کے الحمدللہ بیان کیے جاتے ہیں. تو دیگر بھی جو ائمہ اگر ہمیں سن رہے ہیں اس وقت, تو وہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے الفاظ لیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ, وہ اگر آپ نمازوں میں بیان کرنا شروع کر دیں گے, چند سیکنڈ ہی لگتے ہیں, 50-60 سیکنڈ 30 سیکنڈ جو بھی بولنے کی رفتار کے مطابق, لیکن انشاءاللہ یہ روزانہ اگر نمازوں میں ہمارے مقتدی سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی صفوں کی اہمیت اجاگر ہوگی اور وہ درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, یہ ہر سال جب بھی کوئی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو عموماً ہر مہینے کے بارے میں خصوصاً ربیع الاول کے مہینے یا ماہ رمضان کے بارے میں اس طرح کا ایسا میس آتا ہے جس نے سب سے پہلے اس مہینے کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو, تو کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب اس طرح کے ایسا میس کے بارے میں, شرعاً ایسا میس کرنا کیسا ہے؟
اصل میں یہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلے جو چلا تھا یہ سفر اور ربیع الاول کے بارے میں چلا تھا، پھر اس نے سفر کے جانے کی اور ربیع الاول کے آنے کی خوشخبری دی، اس پر جنت واجب ہو گئی، اس طرح کی کوئی رواج وغیرہ لوگ بیان کرتے تھے. تو اس رواج کو جو ہے کتب حدیث میں بہت سے علماء نے تلاش کیا، ہم نے بھی تلاش کیا، تو ذخیرہ کتب میں کسی کو بھی مل نہیں پائی اس طرح کی کوئی رواج
بنی ہوئی تھی اپنی طرف.
اب اس کو من گھڑت کہا جائے یا موضوع کہا جائے یہ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ذخیرہ کتب میں یہ مل نہیں پائی، اس سے نہ تو یہ حدیث مل پائی اور نہ ہی اس کے معنی کی کوئی حدیث مل پائی،
یعنی ملتی جلتی الفاظ نہیں مل پائی.
حکم یہی ہے کہ جب حدیث نہیں مل پائی تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور ظاہری الفاظ کے اعتبار سے من گھڑت لگتی ہے کہ اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں زیادہ تر ہوتی من گھڑت ہیں. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے پتنی کس کس کے بارے میں گھڑ لی، رمضان کے بارے میں بھی آ گئی، تو جمال ثانی کے بارے میں بھی آ گئی، اور پتنی کس 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 مہینے کے بارے میں پھر یہ آ گئی.
ٹھیک. اچھا ایک اور چیز بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقوال، بات تو وہ درست ہی ہوتی ہے، کیا واقعتاً اتنے اقوال منقول ہوتے ہیں اس کی تحقیق؟
بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی اچھا قول ملا
حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیے.
جی جی.
تو جب تک اس کی کوئی دلیل نہ ہو، جب تک کسی کتاب مستند کتاب میں معتمد کتاب میں پڑھا نہ ہو، تو اس وقت تک اس طرح نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے.
آگے نہیں،
ایک اچھی بات لکھ کر بلے سینڈ کرنے،
پھر بھی منسوخ نہیں کرنے،
منسوخ نہ کریں کسی کی طرف بھی.
بالفرض اگر انہوں نے نہیں فرمائی، اگرچہ وہ اچھی بات ہے لیکن ہے تو جھوٹ.
ٹھیک ہے. ان کی طرف منسوخ،
ان کی طرف منسوخ کر رہے ہیں تو اس کی شرعاً اجازت نہیں.
ٹھیک ہے. بالکل اس کی احتیاط کرنی چاہیے. جی ایک اور کال چلائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، تو اس کے تقریباً 50,000 روپے کمیٹی میں جمع ہیں، ان پیسوں کے علاوہ اس کے پاس اور گھر میں کوئی رقم نہیں ہے، تو کیا وہ بندہ شرعی فقیر کہلائے گا؟
جی
50,000 جمع
ہو چکے.
50,000 اگر اس کے جمع ہیں اور وہ حقیقت میں اس کا قرض ہے جو اس نے دیا ہوگا، تو 50,000 اس کی ملک میں، تو لہذا وہ شریف فقیر نہیں ہے، بلکہ اس پر تو زکوٰۃ بنے گی، یعنی اتنے پیسوں کی زکوٰۃ اس نے نکالنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب پیسے اس کے ہاتھ میں آئیں گے تو اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ اصل میں دینِ قوی ہے، یعنی پختہ قرض.
ٹھیک ہے.
اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک نصاب کا پانچواں حصہ اگر ہاتھ میں آئے گا تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. اگر آسان الفاظ میں یہ ہے کہ وہ پیسے جب ہاتھ میں آئیں گے تو ان کی زکوٰۃ نکالنی.
ٹھیک ہے.
اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں نکالنی.
ٹھیک ہے.
تو لہٰذا ان کی خود شریف فقیر نہیں ہے، بلکہ اگر یعنی دیگر شرائط وغیرہ پائی جائیں تو اس نے زکوٰۃ ان پیسوں کی نکالنی ہوگی.
ٹھیک ہے. تو اب جب آئیں گے تو اسی سال کی نکالنی ہے، پچھلی کئی اگر
مثال کے طور پہ ایک سال اگر گزرا ہے تو ایک سال کی نکالنی ہے، اگر دو سال گزرا گئے تو دو سال کی نکالنی ہے، تین سال گزرا ہے تین سال.
ٹھیک ہے.
اب آنے سے پہلے جس کی نکال دی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آنے سے پہلے نہیں نکالی اس کی، جب ہاتھ میں آئے تو جتنے سال گزرے ہیں ان سب سالوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے.
ٹھیک ہے. جب حضور کسی نے قرض دیا ہوا ہے اور
اس میں ایک بات، بشرطے کہ وہ کم ہوتے ہوتے نصاب سے کم نہ ہو.
ہاں نکالتے رہے تو
نکالتے رہے اور نصاب سے کم ہو گیا تو اس کے بعد اگر مزید اور کوئی نصاب نہیں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا کسی نے قرض دیا ہوا ہے اور اس کی وہ خود ہی زکوٰۃ نکال رہا ہے کہ چلو ملے گا تو آسانی رہے گی، ایک ساتھ نہیں نکالنی پڑے گی، قرض ہی دبا لیا کسی نے، تو اب یہ جو دیے ہوئے اس سے پیسے یہ کیا کہلائیں گے اس کو؟
کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اب اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے.
جی جی.
دیگر کو ملا کے یا وہ اکیلے نصاب بن رہا ہے تو نکالنی ہے. اب جب تک وہ دینے کا اقرار کر رہا ہے تو اس وقت تک یہ مالک ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا وہ انکار بھی کرتا ہے لیکن اس کے پاس ذرائع موجود ہیں، یہ لے سکتا ہے، اس کے پاس گواہ موجود ہیں تو لے سکتا ہے، تب بھی زکوٰۃ واجب ہے.
ٹھیک ہے.
ایک صورت ہوتی ہے وہ دینے کا انکار کر دے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو لینے کا،
پتا ہے کہ لے بھی نہیں پاؤں گا،
لے بھی نہیں پاؤں گا، کوئی ذریعہ نہیں ہے لینے کا، گواہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے اور وہ بھی انکار کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کوئی تحریر نہیں ہے کسی وقت اس کے سورسز بنے اور یہ لے لے، اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر اس مال کی زکوٰۃ اسے نہیں دیں.
نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس نے تو یہ تو بےچارا مایوس ہو گیا اور اس کو پتا ہے کہ اب یہ آگے میرے پاس اور وہ یعنی غلط کیا، اس نے غصب کیا، تو کیا اب اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ وہ تو اب مالک بن بیٹھا نا اپنے تئیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا حکم ہے؟
اتنے پیسوں کا وہ مالک نہیں.
ٹھیک ہے.
جیسے کسی سے غصب کی ہوئی چیز ہے تو چور کے پاس ہے، چوری کی ہوئی چیز ہے، تو اب جو چوری کی ہوئی چیز ہے اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی.
ٹھیک ہے.
یہ مالک نہیں اس کا، حقیقت مالک نہیں.
ٹھیک ہے.
اس پہ زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس پہ تو فرض ہے کہ ساری رقم اس کو واپس کرے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری رقم ادا کرنا فرض ہے اور 2.5% نکال کے اپنی جان چھڑا دے؟
ایسا نہیں ہوگا.
ایسا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا شروع کر دیا اس کے بعد یاد آیا کہ جو پینٹ ہے وہ موڑا ہوا ہے اوپر سے, تو اس دوران پھر سوچ کر کہ ایک رکعت پوری ہو گئی تھی امام صاحب کے پیچھے تھے تو یہ نماز ہم نے فاسد کر دی اور اس کے بعد دوبارہ اس کی نیت باندھ لی, تو کہ یہ صحیح ہے یا پھر یہی نماز جو کمر پر یہ موڑا ہوا ہے ویسے ہی نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد یہ ادا کر دیا جائے, کیا کیا جائے رہنمائی فرما دیجیے. جی نماز توڑ دی انہوں نے, کیا حکم ہوگا؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک رکن کی ادائیگی سے پہلے بقدر رکن ادائیگی سے پہلے پہلے اگر یہ درست کر لیتے ہیں عمل قلیل کے ذریعے پھر تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا, نماز مکمل بلا کراہت ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور دوسری بات یہ کہ اس صورت میں کراہت لازم آ بھی رہی ہے کہ ایک رکن انہوں نے ادا کر لیا کہ پینٹ ان کی فولڈ تھی, تو بھی ایسی صورت میں توڑیں گے نہیں, نماز کو مکمل کریں گے اور مکمل کرنے کے بعد پھر اس کا یاد,
چاہے اکیلے ہوں
چاہے اکیلے ہوں.
ٹھیک ہے, تو دوبارہ ان کو پڑھنی, بہرحال
دوبارہ پڑھنی پڑے گی.
ٹھیک ہے, توڑ جی جی.
اس میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ابتدا ہی اس طرح کی,
جی جی,
اگر ابتدا اس طرح ہو تو پھر اس میں تین تسبیح کی مقدار نہیں, ہاں اگر درمیان میں فولڈ ہو جائے تو پھر اتنی مقدار کی اس میں ٹھیک کر لے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ابتدا ہی ایسے کیا تو پھر تو وہ مقروئے تحریمی ہی شروع ہوئی.
ٹھیک ہے, تو اب توبہ بھی کرنی ہوگی جو توڑ دی انہوں نے,
توبہ کرنی ہے توڑنے پر, اور جو مقروئے تحریمی جتنی ادا کیا اس سے بھی توبہ کرنی پڑے گی.
ٹھیک ہے.
ہاں اس کا اگر اس قصد نہیں تھا, توجہ نہیں تھی, ہو گئی تو اس کا تو نہیں ہوا, لیکن توڑنے کی اجازت نہیں.
ٹھیک ہے,
بعد میں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے.
چادر اوڑھ کر لوگ نماز پڑھتے ہیں, اس کی کوئی احتیاط ارشاد فرمائے؟ اس میں بھی کیا کوئی مکروہ ہو جاتی ہے؟ چادروں میں بھی نمازیں کچھ معاملات ہوتے ہیں.
چادر میں ایک چیز ہوتی ہے صدل,
صدل
صدل میں نہیں لٹکانا.
ٹھیک ہے.
پہننے کے کپڑے کو بے پہنا پہننا.
ٹھیک ہے,
تو چادر لٹکانا بھی اسی میں آئے گا. تو اب اگر چادر لٹک رہی ہے, اس کی چند صورتیں, جیسے مثال کے طور پہ دونوں کندھوں پہ رکھی ہے نیچے چادر لٹک رہی ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس طرح نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے. مفرل بعض قد ہوتے ہیں,
جی جی,
وہ دونوں طرف لٹک رہے ہوتے ہیں, اس طرح نماز ادا کی تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اچھا, بعض کا رومال آدمی کندھے پہ رکھتے ہیں, ایک اس کا پلو آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے,
جی جی,
تو اس صورت کے اندر بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اچھا, پھر اس میں ایک احتیاط یہ کہ چادر سر کے اوپر سے کریں.
اچھا,
یہ سننا
نماز,
جی, اور اچھی طرح اس کو لپیٹ لیں کہ گرنے کا اندیشہ نہ رہے. اب بعض ایسے ہوتے ہیں ٹھیک تو کر لیتے ہیں فوراً درمیان میں, لیکن دائیں بائیں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں, بار بار چادر موٹی چادر ہوتی ہے, سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی, بار بار وہ اتر رہی ہوتی ہے, گر رہی ہوتی ہے, تو چادر اچھی طرح لپیٹیں تاکہ گرے نہیں. اگر ایسا کوئی ہے تو پھر چادر لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ لیں,
ٹھیک ہے,
بعد میں کر لیں.
ٹھیک ہے.
اچھا, تو اس میں ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے, ایک تو سر کے اوپر سے, سر کے نیچے سے رکھا اگرچہ مکروہ تحریمی نہیں ہے,
نماز
ہو جائے گی لیکن ناپسندیدہ ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, سر کے نیچے سے نہ ہو بلکہ سر کے اوپر سے ہو.
ٹھیک ہے.
اچھا, دوسرا اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ناک اور منہ نہ چھپاؤ.
یہ بھی بالکل,
یہ بھی بات کو چھپا لیتے
ہیں,
یہ بھی تلفظ ہے, اس سے مکروہ تحریمی, یہ بھی مکروہ تحریمی ہے, گناہ اس طرح کرنا.
ٹھیک ہے.
اچھا, پھر یہ ہے کہ کرنے کے دوران اگر چادر گر گئی تو فوراً عمل قلیل کے ساتھ اس کو اوپر کر لیں, اگر وہ تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار اس طرح پڑی رہی یعنی لٹک گئے دونوں اس کے کونے کنارے, تو پھر یہ بھی مکروہ تحریمی ہے.
رکوع میں نا, ویسے تو قیام میں لوگ کر لیتے ہیں, رکوع میں پھر چھوڑ کے رکھتے ہیں, جب تک اٹھتے نہیں ہیں تب تک پھر وہ
مکروہ تحریمی ہو چکا ہوتا ہے.
جی جی,
تو پھر کرتے
کیا کریں,
غیر کر لینی چاہیے, فوراً کرنی,
رکوع میں بھی کرنی,
رکوع میں کرنی,
اور اگر آپ اپنی چادر پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر نہ اڑیں,
پھر
نماز میں احتیاط کریں.
پھر
کئی لوگوں سے ہوتا ہے کہ وہ چادر اپنی نہیں سنبھال پاتے, تو دوسرا سویٹریں بھی پہنتے ہیں, جیکٹیں بھی پہنتے ہیں, تو اس کو بھی فولڈ کرتے ہیں نا, تو اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا. اچھا, کچھ نیچے کپڑوں کے نیچے ہوتی ہیں, کچھ اوپر ہوتی ہیں.
سویٹر وغیرہ کا معاملہ ہے کہ دیکھیں یہ کفے صوب ہے, وہ صدل تھا,
ٹھیک ہے,
اسے اصطلاح میں کفے صوب کہتے ہیں, کپڑا لپیٹنا فولڈ کرنا کفے صوب. کفے صوب جیسے مثال کے طور پہ بازو آستینے اوپر تک کر لی,
جی جی,
تو یہ آپ سے زیادہ کر لی, آپ کر لی, تو یہ بھی کفے صوب مکروہ تحریمی ہے, ناجائز. ایک وہ کفے صوب ہوتا ہے کہ جو متعارف ہوتا ہے, یعنی لوگ کرتے ہیں, مہذب طریقہ سمجھا جاتا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو مہذب طریقہ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
تو سویٹر کو جو اوپر سے فولڈ کرتے ہیں یہ آج کل عام رواج ہے، ایسے مہذب
طریقے
اوپر سے کی جاتی ہے، تو اس طرح کا کپڑا جو اس طرح فولڈ کیا جاتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
گناہ نہیں،
ٹھیک ہے،
لیکن یہ اس طرح فولڈ کر کے عام طور پہ مہذب طریقہ نہیں رکھنے کا تو یہ منع ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا،
ٹھیک ہے۔
اسی طرح شلوار نفع فولڈ کر لیتے ہیں، اسی طرح نیچے سے پانچے فولڈ کر لیتے ہیں، تو پینٹ کے کر لیتے ہیں، شلوار کے بعد ہو جاتا ہے یا کر لیں، تو ان کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کفے صوب ہے، اگر اس طرح کیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن سویٹر کی اجازت،
ٹھیک ہے۔
اسی طرح نیچے سے
جرسی جو پہنی ہوتی نیچے،
ہاں اس کا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ خود تو کوئی بھی نہیں کرتا، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، خود ہی ہو جاتی ہے، تو اس کا مسئلہ نہیں، خود ہو جانے کا، اس طریقے سے وہ کرے،
ٹھیک ہے۔ پینٹ میں جو سلائی، ایک نارمل جو سلی سلائی ہوتی ہے اس میں ایک حصہ فولڈ ہوتا ہے شروع میں، اس پہ سلائی بھی لگی ہوتی ہے پینٹ کی بناوٹ کے اندر، وہ تو اس میں نہیں آئے گا؟
نہیں وہ نہیں آئے گا، وہ تو بناوٹ کے اندر شامل ہے۔ اب کالر ہیں بالفرض،
جی جی،
اب یہ فولڈ شدہ ہوتے ہیں تو یہ صحیح ہوتے ہیں، اگر واقعی سلائی شدہ ہے بالکل وہ اس کا حصہ بنا ہوا ہے، جس طرح پانچے بعد کا پانچے تھوڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ اور بھی ڈلا ہوتا ہے،
جی
موٹے ہوتے ہیں پانچے، تو اس طرح وہ بھی بعض کا سلائی کر دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے،
ٹھیک،
وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، الحمد للہ دو مفتیان اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی جل امین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے۔